بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد في صحف مكرمة مطبوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا باب فليسلم بالناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لاکھوں سلام اس آقا پر مطلقوں جس نے توڑ دیے لاکھوں سلام اس آقا پر بتلا کون جس نے توڑ دیے انسانوں کو دیا پیدا میں سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منظور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغبان جب ہو پھر کیوں کر نہ باغے مصطفیٰ میں پھر بہار آئے میرے باقر احترام قابل صد احترام علماء کرام حضرت شیخ سید عنایت اللہ صاحب قاری محمد طیب قاسم صاحب اور شیلی مسجد ہانگ کانگ کے لیے مسلمانوں آج ہمارے یہاں ہانگ کانگ کے دورے کو تیسرا دن ہے اور یہ تیسری تقریب شروع ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اور آپ آج بھی کافی ذوق اور شوق کے ساتھ وہاں تشریف لائے ہیں اور میرے بعد حضرت شیخ مفتی کا بیان بھی ہونے والا ہے وقت آج مختصر ہے اس لیے زیادہ لمبی بات تو نہیں ہو سکے گی میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے ہی جلیل القدر صحابی کا تذکرہ فرمایا ہے اور دوسری آیتوں میں صحابہ کرام کی بڑی شان اللہ نے بیان فرمایا آج چاند کی تاریخ ہے 22 رجب کون سی تاریخ
22 رجب
اور 22 رجب حضرت امین معاویہ کا یوم وفات ہے اور ویسے ہی معراج کا مہینہ ہے 27 تاریخ کو معراج ہوا ہے جس کا ذکر میں نے کل اپنی تقریر میں بھی کیا تو مجموعی طور پر انشاءاللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ کا تذکرہ ہوگا حضرت فضیلت الشیخ مولانا کہ سید عنایت اللہ صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا ترجمہ فرمایا ہے جس میں صحابہ کرام کی اللہ نے شان بیان کی. میں نے کل کی تقریر میں بھی کہا تھا کہ صحابہ کرام کی شان میں قرآن پاک کی 750 آیات ہیں. 750 آیات ایک ہی موضوع پر ہیں, یعنی صحابہ کی شان. قرآن پاک کی اگر ایک آیت بھی صحابہ کی شان میں ہوتی تب بھی ان کا مقام دنیا میں سب سے اونچا ہوتے, لیکن 750 آیات صحابہ کی شان میں ہیں. اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی آدمی تنقید کرے یا ان کو برا کہے یا ان کو گالی دے تو اس سے بڑا جہنمی کوئی نہیں. صحابہ کرام کو مرتبہ اونچا جو ملا ہے کیوں ملا ہے, یہ اصل بات ہے قابل غور کہ صحابہ کرام جو تمام دنیا کی امتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں نبیوں کے بعد, اس کی اصل وجہ ہے. اگر تو اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ مکے اور مدینہ میں آئے تھے تو مکہ مدینہ میں تو آج بھی لوگ موجود ہیں, ان کا درجہ بھی اونچا ہونا چاہیے. اگر ان کا درجہ اونچا اس لیے ہے کہ وہ حضور کے دور میں تھے تو حضور کے دور میں اور بھی بڑے لوگ تھے. صحابہ کرام کا اگر اونچا مرتبہ نماز پڑھنے کی وجہ سے تھا تو نماز بعد کے اولیاء اللہ نے اور کئی بزرگوں نے بھی بہت نمازیں پڑھی, روزے بھی رکھے, حج بھی کیے, زکات بھی دی, بلکہ تعداد میں کئیوں کے حج زیادہ ہو گئے اور زکات بھی کئی لوگوں نے زیادہ کی ہوگی, نمازیں بھی کئی سال زیادہ پڑھی ہوگی. صحابہ کا مرتبہ سب سے اونچا کیوں؟ اس کی وجہ نہ نماز ہے کہ یاد رہے, صحابہ کا سب سے اونچا مرتبہ دنیا میں کیوں ہے نبیوں کے بعد؟ صحابہ کا سب سے اونچا مرتبہ نماز کی وجہ سے نہیں, روزے کی وجہ سے نہیں, حج کی وجہ سے نہیں, زکات کی وجہ سے نہیں ہے. آپ بھی روزے رکھتے ہیں, آپ بھی زکات دیتے ہیں, آپ بھی حج کرتے ہیں, تعداد میں آپ کی نمازیں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ کسی صحابی نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا, 60 سال کی عمر میں شہید ہو گیا تو اس نے تو 20 سال نماز پڑھی, آپ کو سے تو کسی نے 70 سال بھی یا 50 سال بھی نماز پڑھی ہوگی, تو تعداد میں تو آپ زیادہ ہو سکتے. ان کا مرتبہ سب سے اونچا کیوں ہے؟ یہ قابل غور بات ہے. صحابہ کرام کا اونچا مرتبہ صرف اس لیے ہے کہ صحابہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں, صحابہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں, بس اور کوئی بات نہیں. صحابہ کا اونچا مرتبہ کیوں ہے کہ صحابہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں, بس. اب اگر صحابہ میں کسی صحابی سے کوئی کوتاہی ہو یا لغزش ہو تو اس لغزش سے اس کا درجہ کم نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ درجہ اونچا ہے رفاقت نبوت سے, اور رفاقت باقی ہے تو درجہ بھی باقی. کوتاہی ہو گئی تو درجہ کم نہیں ہوگا, اس لیے کہ درجے کا اونچا ہونا پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے اور نبی کی رفاقت کی وجہ سے. آپ کہو گے کہ بعض صحابہ نے آپس میں لڑائی بھی لڑی, اختلاف بھی ہوا. میں کہوں گا ٹھیک ہے, آپس میں اختلاف بھی ہوا لیکن وہ صحابی تو ہیں, وہ حضور کے دوست تو ہیں, وہ نبی کے رفیق تو ہیں. اگر کسی سے کوتاہی ہو گئی تو ان کا مرتبہ کم نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ نبی کے دوست تو ہیں. تو مرتبے کے اونچا ہونے کی وجہ رفاقت نبوت کیا ہے؟ نبوت کی رفاقت, نبی کی صحبت ان کو ملی ہے. حضور علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا کہ میرا ایک صحابی اگر جو کی مٹھی خیرات کرے اور تم اوہد پہاڑ سونے کا خیرات کرو تو صحابی کا درجہ بڑھ جائے گا, اس کی جو کی مٹھی کا ثواب زیادہ ہوگا. یہ نہیں کہ اس کی جو کی مٹھی میں کوئی جواہرات لگے ہوئے ہیں, یہ بات نہیں. اس نے جو کی مٹھی ان اس ہاتھ سے خیرات کی ہے جو ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں, اور اس نے جو کی مٹھی اس چہرے پہ دی ہے جو چہرہ نبی کے چہرے سے ملا, جو گردن نبی کی گردن سے ملی, جس آنکھ میں پیغمبر کا دیدار کیا, اس لیے ان کا مقام تھا. صحابہ کرام کو تولنے کے لیے, صحابہ کو پرکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تاریخ کی کتاب کو صحابہ کرام کے پرکھنے کے لیے دیکھنا چاہیے یا کسی عام آدمی کی کتاب کو دیکھنا چاہیے؟ تاریخ کی کتاب کو صحابہ کے لیے نہیں دیکھنا چاہیے، صحابہ کرام کو تولنے کے لیے ہمیں تاریخ کی ضرورت نہیں. ایک آدمی کے پاس مشک نافع ہے یا عنبر اور کستوری ہے اور میں اس سے سوال کروں کہ یہ مشک نافع اور عنبر لے کر کہاں جاتا ہے، تو وہ مجھ سے کہے کہ میں مشک لے کر لکڑی کے تال پر تولنے جا رہا ہوں، تو میں کہوں گا کہ آپ نے مشک کی قدر نہیں پہچانی. اگر آپ قدر پہچانتے تو کسی جوہری کے پاس جاتے، کسی قدر شناس کے پاس جاتے. تو مشک اور عنبر کو تولنے کے لیے اگر لکڑی کے تال پر تولا نہیں جا سکتا اور اس کے لیے ایک جوہری کی ضرورت ہے، تو اسی طرح صحابہ کرام کی مثال بھی مشک اور عنبر کی ہے. تو جس طرح مشک اور عنبر کو لکڑی کے تال پہ نہیں تولا جا سکتا، اسی طرح صحابہ کرام کو بھی تاریخ کے تال پر نہیں تولا جا سکتا. مشک کے لیے بھی جوہری کی ضرورت ہے، صحابہ کا تولنے کے لیے بھی قرآن کے ترازو کی ضرورت ہے یا پیغمبر کے پرواز کے ترازو کی ضرورت ہے. ہم صحابہ کو قرآن کے ترازو میں تولیں، قرآن سے پوچھیں گے کہ اے قرآن تو بتا صحابہ کیا تھے، تو قرآن پاک نے تو قطار لگا دی ان کی عظمتوں کی. قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، یہ سارے کامیاب ہو گئے. اولئک هم الفائزون، یہ سارے کامران ہو گئے. اولئک هم الراشدون، سارے ہدایت والے ہو گئے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہو گئے. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، ان کی چمڑی اتر سکتی ہے، ایمان ان کے دلوں سے نکل سکتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان یبشرهم ربهم برحمت. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. میرے بھائیو، ایک آدمی اسے اللہ راضی ہو جائے لیکن کوئی کافر نہ راضی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ راضی ہو گیا، چوڑا راضی نہیں ہوا. اللہ راضی ہو گیا، کافر نہیں راضی ہوا. اللہ راضی ہو گیا، صحابہ کا دشمن نہیں راضی ہوا. کیا فرق پڑتا ہے؟ 1400 سال پہلے صحابہ کی رضا کا اعلان عرش پہ پروردگار نے کر دیا، اور اعلان اس نے قرآن میں کیا، عام کتاب پہ نہیں کیا. قرآن میں کر کے کیا کہا کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. صحابہ دشمنوں کا گروہ کہتا ہے کہ 3 آدمی مسلمان تھے صحابہ، 3 یا 4 باقی تو سارے کافر. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، اے صحابیو تم روئے زمین کی سب سے بہترین جماعت، روئے زمین کی سب سے بہترین امت. امت 3 آدمی کو نہیں کہتے، امت 3 آدمی کو، امت اور جماعت کو کہتے. اور قرآن سارے صحابہ کو کہتا ہے کہ تم سب سے بہترین. اور قرآن نے کیا بات کہی؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ چکی، ورأیت الناس، اور پیغمبر تم نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں فوجیں داخل ہو رہی ہیں، دین میں لشکر داخل ہو رہے ہیں، دین میں جماعتیں داخل ہو رہی ہیں. لشکر 3 آدمیوں کو کہتے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے اسلام میں لشکر آئے، اسلام میں فوجیں آئیں، اسلام میں گروہ آئے، اسلام میں جماعتیں آئیں. اب کوئی آدمی کہے کہ 3 مسلمان سے سارے کافر تھے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. جو آدمی صحابہ کو کافر کہتا ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. میرے بھائیو، صحابہ کے ایمان کا اعلان اللہ قرآن میں کر چکے. جنگ بدر، ایک عجیب واقعہ پیش آیا. میرے بھائیو، یہ جنگ بدر وہ جنگ ہے جس کے بارے میں حفیظ جلندری نے کہا یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج ایرانی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کمی والا تھا. یہ وہ لشکر تھا، یہ وہ لشکر تھا جنگ بدر کا. اس میں 313، جب حضور علیہ السلام بدر کے میدان میں گئے تو آپ کا خیمہ پہاڑ کے اوپر لگایا گیا. آپ نے فرمایا سب صحابہ نیچے جائیں اور میں پہاڑ کے اوپر پورے میدان کا منظر دیکھتا ہوں. 16 رمضان المبارک تھی، گرمیوں کا موسم تھا، اگلے دن 17 تھی، 17 کو رمضان المبارک کی 17 کو جنگ بدر کا آغاز ہوا. تو حضور علیہ السلام اس خیمے میں گئے اور فرمایا حضرت سعد کو، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چوکیدار تھے، آپ نے فرمایا میرے خیمے میں بغیر ابو بکر کے کوئی نہیں آ سکتا، ابو بکر بغیر اجازت کی آ سکتا ہے. تو حضور علیہ السلام خیمے میں تشریف لے گئے،
نماز عشاء کے بعد حضور نے نماز ادا فرمائی. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں خیمے میں داخل ہونے لگا تو میں نے دیکھا حضور نماز میں تھے. فرمایا کچھ دیر کے بعد میں پھر آیا تو میں نے دیکھا حضور سجدے میں تھے. فرمایا میں آدھی رات کے وقت آیا تو میں نے دیکھا حضور پھر سجدے میں تھے. فرمایا میں تہجد کے وقت آیا تو میں نے دیکھا حضور پھر سجدے میں تھے. تو ساری رات میں بھی سجدے میں ہے. میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ کہیں روح قبض سے انتری سے پرواز نہ کر گئی ہو, پیغمبر دنیا سے رخصت نہ ہو گئے ہو. اتنا وقت سجدے میں ہے. فرمایا چاند کی چاندنی تھی, میں قریب ہو گیا کہ رسول اللہ کو دیکھوں کہ پیغمبر سجدے میں کیا کہتے ہیں. جب میں قریب ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کا رسول اللہ کے دروازے پر رو رہا اور پیغمبر سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے دروازے پر ہاتھ اٹھا کر رو رہے. اور فرمایا میں نے قریب ہو کر اپنا کان نبی کے زبان کے ساتھ لگایا, منہ مبارک کے ساتھ لگانا چاہا تو میں نے کیا دیکھا کہ پیغمبر اتنا روئے ہیں کہ نبی کی پگڑی اتر کر زمین پر گر گئی ہے. پیغمبر کی زلفیں ان پتھروں پہ پڑی ہوئی ہیں اور پیغمبر کے آنسوؤں سے وہ پتھر جذب ہو چکے ہیں اور تر ہو چکے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھا رکھے اور ایک ہی لفظ نبی کی زبان پر ہے. عام خان کے مسلمانوں یہ لفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ واقعہ شروع کیا ہے. ایک ہی لفظ میرے پیغمبر نے فرمایا اور بار بار ایک لفظ فرماتے ہیں. توجہ کیجیے اس لفظ سے ہم صحابہ کی شان آپ کو معلوم ہوگی. حضور نے سجدے میں سر رکھ کے پتھروں میں سر رکھ کے دنیا کے سردار نے وہ سر جو معراج کی رات عرش پر پہنچا تھا وہ سر آج پتھر پہ پڑا تھا, آج سنگریزوں پہ پڑا تھا, اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حضور نے یوں ہاتھ اٹھا کے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم اے اللہ ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تغض فی الارض. اے اللہ اگر آج تو نے ان صحابہ کو, یہ جو میرے صحابہ کون, یہ صحابہ میری کمائی ہے, یہ صحابہ میری پونجی ہے, یہ صحابہ میری متاع حیات ہے, اے اللہ ان صحابہ کو, عصابہ عصب سے ہے اس کا معنی جتھا اور گروہ. فرمایا اگر اس میرے قافلے کو ان 313 صحابہ کو آج تو نے ہلاک کر ڈالا لاکھوں کے ساتھ زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, زمین پر تیری پوجا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, زمین پر تیری پرستش نہیں ہوگی. تو کیا لفظ فرمایا اگر تو نے اے اللہ اپنی عبادت کرانی ہے, اپنے آپ کو پجوانا ہے اور اپنی عبادت کرانی ہے تو اے اللہ صحابہ کو باقی رکھ. اگر ان صحابہ کو آج تمہیں ہلاک کر ڈالا لاکھوں اس دھرتی پہ تیرا نام نہیں ہوگا, اس دھرتی پہ تیری توحید نہیں ہوگی, تیری رسالت نہیں ہوگی. یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اگر تمہیں مجھے ہلاک کر ڈالا تو تیرا دین نہیں رہے گا, بلکہ فرمایا اگر تمہیں ابو بکر کو ہلاک کر ڈالا, عمر کو ہلاک کر ڈالا, عثمان کو ہلاک کر ڈالا, علی کو ہلاک کر ڈالا, اگر تمہیں سلمان فارسی اور بلال کو ہلاک کر ڈالا لاکھوں زمین پہ تیری پوجا نہیں ہوگی. معلوم ہوا کہ صحابہ باقی ہے تو توحید باقی ہے, صحابہ باقی ہے تو قرآن باقی ہے, صحابہ باقی ہے تو شریعت باقی ہے, صحابہ باقی ہے تو دین باقی ہے. صحابہ باقی نہ ہو نہ قرآن بچتا ہے نہ ایمان
بچتا ہے.
صحابہ کی بقا اسلام کی بقا ہے. اور ان صحابہ میں ایک صحابی حضرت امیر معاویہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اختلاف ہوا, آپس کا اختلاف. وہ اختلاف حضرت علی سے نہیں تھا, وہ قاتلان عثمان سے تھا. اس میں جنگ بھی ہوئی, اس میں لوگ مارے بھی گئے, لیکن اس جنگ کے بعد صلح ہو گئی. اور صلح ہی کی وجہ سے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور حضرت حسن نے بھی بیعت کی اور حضور کا وہ فرمان سچا ہو گیا. حضور نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے, لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں اس حسن کی وجہ سے متحد ہو جائیں. حضرت علی کا گروہ اور امیر معاویہ کا گروہ متحد ہو گیا حضرت حسن کی وجہ سے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے. حضرت معاویہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے, سردار مکہ ابو سفیان کے لڑکے تھے اور بہت بڑا اعزاز تھا. میرے بھائیوں, اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ امیر معاویہ کاتب وحی تھے. امیر معاویہ کیا تھے؟
کاتب
وحی. انہوں نے قرآن لکھا تھا, اور کاتب وحی حضرت عثمان غنی بھی تھے اور امیر معاویہ بھی تھے. امیر معاویہ کاتبان وحی میں چھٹے نمبر پر تھے, اور حضور علیہ السلام کا قرآن جن صحابہ نے لکھا ان کی تعداد 13 13 صحابہ نے قرآن لکھا, 13 میں چھٹا نمبر امیر معاویہ کا ہے. اور قرآن پاک میں ان کاتبان وحی کا ذکر اس آیت میں ہے جو میں نے پڑھی ہے. اس قرآن پاک کہتا ہے کہ 20 صحف مقرر ہے. توجہ کیجیے, قرآن کہتا ہے 20 صحف کہ قرآن کے صفحات مقرر ہیں, بڑے عزت والے ہیں, مرفوعات متحرات ہیں, بڑے بلندی اور پاکیزگی والے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ, جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے, جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے. اگر بات صرف اتنی ہوتی تو آج کوئی آدمی کہہ سکتا تھا کہ امیر معاویہ کا ہاتھ تو چمکتا ہوگا, ان کا دل نہیں چمکتا تھا. نعوذ باللہ. اللہ نے اس کا بھی جواب کیا, فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام پارانا. کرام پارانا کا معنی کیا ہے؟ کرام عربی کا لفظ ہے. کرام کہتے ہیں بہت عزت والے کو. بارانا کا معنی سارے انسانوں میں عزت والا. فرمایا جن لوگوں نے قرآن لکھا وہ روئے زمین پر سب سے بہترین انسان ہے. تو اللہ کا قرآن امیر معاویہ اور باقی بارہ کاتبان وحی کو روئے زمین کا بہترین انسان کہتا ہے. تو جب قرآن نے ایک آدمی کو بہترین انسان کہا, ساری دنیا کی تاریخیں اگر اس کے خلاف لکھنے لگ جائیں تو ان تاریخوں کو ربی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اور اللہ کے قرآن کو سیدھے سے لگا دیں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام کی 12 احادیث. کتنی احادیث ہیں؟ 12 احادیث. حضور نے فرمایا اول جیسے فقط او جب میری امت میں پہلا لشکر جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت والے ہو چکی ہے, اور سمندروں میں اسلام کا لشکر اتارنے والا معاویہ بن ابی سفیان. میرے بھائیو, حضور نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادی مہدیہ, اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا. حضور نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقنا عذاب, اے اللہ معاویہ کو کتاب بھی سکھا حساب بھی سکھا اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. حضور نے فرمایا اعلم من امتی معاویہ, میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان. حضور نے فرمایا جب رسول اللہ معاویہ تھا یوم القیامت والے من نور ایمان, معاویہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی عدالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر پورے ایمان کی چادر. یہ رضوا کا فرمان. حضرت معاویہ کی سکی چھوٹی بہن ربنا ام حبیبہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے, امت کی ماں ہے, پیغمبر کی بیوی امت ہے, ام حبیبہ ہے. اور حضرت معاویہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں اپنی بہن ام حبیبہ کے گھر گئے, حضور کا گھر تھا. تو ام حبیبہ گھر میں موجود ہے, رسول اللہ گھر میں نہیں تھے. تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا بھائی تم بڑے صبر کے بعد آئے ہو, میں تمہارے سر پر تیل لگاتی ہوں تاکہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے. اب بہن بھائی کے سر پہ تیل لگائی ہے, امیر معاویہ ان کے بڑے بھائی تھے. تو اوپر سے حضور آ گئے, حضور علیہ السلام نے پوچھا ام حبیبہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا امیر معاویہ میرا بھائی ہے اور مجھے بھائی سے بڑی محبت ہے. حضور نے کیا جواب دے فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ و رسول ابھی حبانی کی, اے ام حبیبہ تو اکیلی معاویہ سے محبت نہیں کرتی, اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت. یہ پیغمبر کے صحابی کی شان. میرے بھائیو, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا صاحب سری معاویہ, لوگوں معاویہ میرا رازدان ہے, من احبه فقد نجا ومن ابغضه فقد هلك, جس نے معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہوا, جس نے محبت رکھی وہ کامیاب. مسلمانوں ہمیں اللہ صحابہ سے محبت نصیب. مسلمان کا ایمان ہے کہ جو آدمی پیغمبر کا دوست ہے وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے. ایک آدمی نبی کا صحابی ہو اس پر تنقید ہو سکتی ہے, اس کو کوئی آدمی برا کہہ سکتا ہے, اس پر تنقید کی جا سکتی ہے, اس کو گالی دی جا سکتی ہے. یعنی فلاں تاریخ میں یہ لکھا, میں کہتا ہوں جو تاریخ قرآن سے ٹکرائے گی اور حدیث سے ٹکرائے گی اس تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا جائے. ہم تاریخ وہی مانیں گے جو قرآن کی تاریخ کرتی ہے, جو حدیث کی. ہم مسلمان ہیں, ہم نے کرمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے, ہم نے کرمہ مورخوں کا نہیں پڑھا ہے. جس نبی کا کرمہ پڑھا ہے باپ اس پیغمبر کی مانیں گے. ماننی چاہیے یہ ماننی چاہیے. میرے بھائیو, امیر معاویہ صحابہ کا دروازہ ہے, امیر معاویہ صحابہ کا اس دروازے پہ پہرا دو, کوئی آدمی ابو بکر تک نہیں پہنچ سکے گا, ابو بکر کو پہنچ نہیں سکے گا, کوئی عمر اور عثمان اور علی تک نہیں جا سکے گا. امیر معاویہ پر پہرا دو گے تو تمام صحابہ کی عزت محفوظ ہو جائے. امیر معاویہ کے نمبر کے صحابی, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہوگا. ایک یہ بھی ان پر تنقید ہوگی کہ امیر معاویہ کی حضرت علی سے اختلاف ہوا, تو ایک آدمی نے مجھے کراچی یونیورسٹی میں میرے ایک لیکچر دیا تھا, تو وہاں سوال یہ ہوا کہ کیا امیر معاویہ کی حضرت علی سے لڑائی نہیں ہوئی. میرے کا ہوئی. انہوں نے کہا کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں میں ایک جھوٹا ہوتا ہے ایک سچا ہوتا ہے, تو امیر معاویہ اور علی جب دونوں میں دونوں لڑے ہیں تو دونوں میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تو میں نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں دونوں میں جھوٹا کوئی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ایسے ہو نہیں سکتا. میں نے کہا ایسے ہو چکا ہے, دو آدمی لڑے ہیں اور دونوں کی لڑائی کا ذکر قرآن میں ہے, تو ان کی لڑائی کا ذکر میں قرآن میں آپ کو سناتا ہوں, ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر دکھاؤ. اگر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر تو امیر معاویہ اور علی میں سے بھی میں کسی ایک کو جھوٹا کہہ دوں گا. میں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ دیکھنا قوم بچھڑے کو پوجنے میں لگ جائے. موسیٰ واپس آئے تو قوم بچھڑے کو پوج رہی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور ان کو بازار میں گھسیٹنا شروع کر دیا. وہ داڑھی چھڑا رہے ہیں, دونوں بھائیوں کا اختلاف ہو گیا, لڑائی ہو گئی, اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن نے کیا. قرآن نے کہا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی جب موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑی تو حضرت ہارون نے رو کر کہا یب نما راستی بلا چراسی, اے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی نہ پکڑو, میرے بالوں کو نہ گھسیٹو. میں نے کہا دیکھو تو آپ کے آپس میں لڑ رہے ہیں, ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر دیکھا. اس نے کہا کہ یہ تو دونوں سچے تھے, دونوں نبی تھے. میں نے کہا اگر دو نبی سچے تھے اور وہ لڑ کر سچے ہیں تو دو امتی بھی لڑ کر سچے ہیں. اس نے کہا دونوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی. میں نے کہا اگر نبی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو امتی کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے. اگر علی اور اگر اگر موسیٰ اور ہارون لڑ کر سچے ہیں تو معاویہ اور علی بھی لڑ کر سچے ہیں. اور لڑائی کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی یا نہیں کی, ان کے ہاتھ پر بیعت کی یا نہیں کی. تو بیٹا تو صلح کر رہا ہے باپ کے درجے والے سے, اور آج تک اگر کوئی آدمی صلح نہ کرے تو اس سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ تو جس سے لڑائی ہو رہی ہے اس کا بیٹا تو صلح کر رہا ہے, اور آج تک کوئی آدمی صلح نہ کرے اس سے بڑا بے ایمان کون؟ اور ایک اعتراض اور ہوتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا نام یزید ہے اور امیر معاویہ نے اپنے دور میں انہیں ولی عہد بنایا. یہ اعتراض ہے یا نہیں؟ اس پر اس کا جواب سماپت ہو. ہم یزید کے مکلف نہیں ہیں, ہم یزید کے مکلف کیوں کہ یزید کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. حضرت معاویہ صحابیہ میں اثر ہے اور صحابی کی وکالت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور اب سوال ہے کہ حضرت معاویہ نے یزید کو نامزد کیوں کیا؟ اس کی بات یاد رکھیں, یزید کی جتنی بھی بدنامی ہے یہ بدنامی کربلا کے واقعہ کی وجہ سے, کس واقعہ کی وجہ سے؟ کہ یزید کے دور میں پیغمبر کے راستے سے کوئی بکری نہیں بڑی کہ یزید پر ذمہ داری نہ ہو. یزید پر براہ راست ذمہ داری ہے نواز رسول کی شہادت کی. لیکن حضرت معاویہ نے جب اس کو نامزد کیا تھا اس وقت تو کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا, اور نہ امیر معاویہ کو علم غیب تھا کہ بعد میں یہ واقعہ پیش آئے گا. اس لیے امیر معاویہ نے اس کو اس لیے بنایا کہ یزید اس سے پہلے کئی بڑی بڑی جنگوں میں سپہ سالار بن چکا تھا, اور حضرت حسن حسین اس کی فوج میں بطور سپاہی کے شامل ہو چکے تھے, اور یزید کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ کئی جنگوں میں تو اس نے کامیابی حاصل کیا ہے, اب حکومت میں بھی شاید یہ کامیاب ہو جائے. تو نیک نیتی سے انہوں نے کیا. اب اس کا نتیجہ بعد میں صحیح نہیں نکلا, تو اس کی ذمہ داری امیر معاویہ پر نہیں ہے. امیر معاویہ صحابی ہے اور صحابی پر بدنیتی کا سوال نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے بدنیتی کے ساتھ یہ کام کیا ہو. اس لیے مسلمان کا فرض ہے کہ جو رسول اللہ کا صحابی ہو اس کو نیک نیت سمجھے اور اس کو بدنام سمجھے. ٹھیک ہے, باقی رہا یزید کا معاملہ, تو یزید کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. میں کہوں گا کہ حضرت حسین کی شہادت کی ذمہ داری سے یزید کو بری نہیں کیا جا سکتا. یزید قیامت کے دن مجرم کی حیثیت سے ہوگا. امیر معاویہ نے اس کو اس واقعہ سے پہلے نامزد کیا اور اس لیے نامزد نہیں کیا کہ اس کے دور میں نواز رسول شہید ہوگا. نواز رسول کی شہادت کی ذمہ داری سے یزید کو بری نہیں کیا جا سکتا. ہم تو مکلف ہیں صحابی, امیر معاویہ صحابی ہیں, اور صحابہ کے بارے میں سارے 700 کروڑ کی ایسے کہتی ہیں کہ وہ سارے صحابہ جنتی تھے، سارے صحابہ نیکیت تھے، سارے صحابہ اسلام کی علم برداشت. یہ بات ماننی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ صحابی رسول کی وکالت ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کوئی صحابی بلدیت ہو سکتا ہے؟ اور پھر جس کے بارے میں حضور فرمائے فإن اللہ رسولہ یحبان ہی، اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. بخاری شریف میں ہو کہ جو آدمی بڑی لڑائیوں میں جنگ کا آغاز کرے اس پر جنت واجب ہو چکی ہے. امیر معاویہ نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں جب وہ گورنر شام تھے تو انہوں نے 1700 بحری جہاز تیار کر کے بحر اوقیانوس میں ڈالے اور اسلام کی فوجوں نے اس وقت جا کر بڑے بڑے یورپ کے علاقے فتح کیے. اور یہ لشکر وہ ہے جس کی بشارت اللہ کا رسول پہلے سے دے چکا اور میرے والی اور اس بشارت کے شامل. اس لیے کہ حضور علیہ السلام بخاری شریف میں جو فرمایا ہے حدیث ہے کہ اول دیش جب قربان فقط ہو جہو، اس میں امیر معاویہ اور تمام اسلام کا لشکر جس کی تعداد 70,000 تھی وہ تمام صحابہ اس حدیث کی وجہ سے جنت کے مصداق بن گئے. میرے بھائیوں 144,000 صحابہ کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر ناری کے دانے کے برابر بدنیتی آ گئی تو ایمان مسلمانوں کا ختم ہو. صحابہ پر ایمان لانا تاریخ کا حکم نہیں، صحابہ پر ایمان لانا پروردگار کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے عالم کا حکم ہے. اور صدیق اکبر کی عظمت کو دیکھو، صدیق اکبر صحابہ کا پہلا رکھا. صدیق اکبر وہ حیثیت ہے کہ جس صدیق اکبر کے بارے میں قرآن پاک کی 9 آیتیں جس کی شان میں اتری. کتنی آیتیں؟
9.
اور 40 حدیثیں پیغمبر نے جس کی شان میں فرمائی. اور صدیق وہ ہستی ہے جس کے بارے میں جس کی سخاوت پر خواجہ محمد مجذوب نے کہا صحابہ پاک مصطفیٰ کو ہم نے کیا جگر دیا، بہت قوم بے دھڑک سب نے مال ادھر دیا، کسی نے سر سلا دیا، کسی نے نصب کر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ چلا کے چل.